أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں؟
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. عزیزان گرامی، السلام علیکم. آج ہم قرآن مجید کے چوتھے پارے لن تنالوا البر کا انشاءاللہ خلاصہ بیان کریں گے. پہلی آیت کہ تم اس وقت تک خیر نہیں پا سکتے جب تک کہ اللہ کے راستے میں وہ خرچ نہ کرو جو تم خود پسند کرتے ہو. اس کے بعد اہل ایمان کو ایک بہت اہم نصیحت کی گئی، واعتصموا بحبل اللہ جميعا، تم سارے مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ. ولا تفرقوا، اور فرقہ فرقہ نہ بنو. معلوم یہ ہوا کہ سب نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو فرقہ فرقہ نہیں بنو گے، اور یہ رسی اگر تم نے مضبوطی سے نہیں تھامی تو پھر فرقہ فرقہ بن جاؤ گے. اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، یہی دو دین کی بنیادیں ہیں، ان کو مضبوطی سے پکڑ لو. اور پھر فرمایا کہ دیکھو تم آگ کے گڑھے تک جا پہنچے تھے، برباد ہو رہے تھے، ہم نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. کیسے؟ اسی قرآن و سنت کے راستے سے. پھر سے بھائی بھائی بنے رہنا چاہتے ہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اسی قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھو. ہاں، ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینہون عن المنکر، تم میں ایک گروہ مستقل ایسا ہونا چاہیے جو خیر کا حکم دیتا رہے، برائی سے روکتا رہے، دین پھیلاتا رہے، اور دین کو نافذ کرنے کی جد و جہد میں تمہاری امامت کرتا رہے، اور تم اس کی جلوں میں، تم اس کی امامت میں دین کو نافذ کرنے کی، دین کو غالب کرنے کی مسلسل جد و جہد کرتے رہو. یہی اصل جہاد ہے. اس لیے فرمایا گیا کن تم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے میدان کار میں لایا گیا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا امر کرتے ہو، حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور اللہ پہ ایمان کی کیفیت کو برقرار رکھتے ہو. یہ ایک انسان کی اور خاص طور پہ مسلمان کی زندگی کا مشن بیان کر دیا گیا، اور اسی کے ذریعے کہا گیا کہ تم اسی مشن کو پورا کرنے کے لیے اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعتیں زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہیں. اور یہ بھی فرما دیا کہ دیکھو دین پہ عمل کرنے کا نتیجہ غلبہ ہے، یہ دین تمہیں غالب بنانے کے لیے، حاکم بنانے کے لیے آیا ہے. میں لا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. دیکھو غزوہ احد میں تمہیں زک اٹھانی پڑی ہے، مگر ڈپریس نہ ہو، سست نہ پڑو، اور غم میں آ کے تم اپنے کام کو نہ چھوڑ دو. انتم الاعلون، تم ہی غالب آ کے رہنے والے ہو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی سچے مومن ہو. افواہیں، اس سے پہلے جو لوگ دین کا کام کرتے رہے ہیں وہ تکلیفیں اٹھاتے رہے. اور یہاں ایک اہم بات یہ بھی بیان کر دی کہ یہ زک بھی تم نے اس لیے اٹھائی کہ تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حکم کی خلاف ورزی کی. آپ نے جبل الرماد پہ 50 تیر اندازوں کو بٹھایا اور فرمایا کہ دیکھو یہاں سے نہیں ہلنا ہے، انہیں فتح نظر آئی تو بیچارے وہاں سے جگہ چھوڑ کے چلے گئے. اس کے نتیجے میں سب کو نقصان اٹھانا پڑا. اور یہ بھی فرما دیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں, آخر ان کو بتقاضۂ بشریت موت بھی آنی ہے. افائم ماتا او قتل جن خلق تم رہا اعقابکم, اگر وہ فوت ہو گئے یا اس راستے میں شہید ہو گئے تو کیا تم دین چھوڑ کے الٹے پاؤں مڑ جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہے. جو پیغام انہوں نے اللہ کا تم تک پہنچا دیا ہے, اس پیغام کو تم نے بہت مضبوطی سے تھامنا ہے اور اس کو آگے لے کر بڑھنا ہے اور اس کو پوری دنیا تک پہنچانا ہے اور غالب کر کے دکھانا ہے. یہ تمہارا مشن ہے, تمہیں اس کے لیے پیدا کیا گیا ہے. فرمایا کہ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے تم پہ کہ اس نے تمہیں یہ پیغام سجھا دیا اور اللہ کے رسول کو تمہاری طرف مبعوث فرمایا جنہوں نے تمہیں یہ پیغام دیا, قرآن تم تک پہنچایا, تمہارا تزکیہ کیا اور تمہیں کتاب کی اور حکمت کی بہت وضاحت سے تعلیم عطا فرمائی. عزیزان گرامی, فرمایا کہ اس مشن میں لگے رہو اور اس مشن میں کام کرتے کرتے جو لوگ جہاں سے گزر جاتے ہیں ان کے ہمارے ہاں بہت رتبے ہیں. میر نے کہا کہ کھیل کوئی نہ عمر بھر کھیلے, ہم جو کھیلے تو جان پر کھیلے. جنہیں یہ رتبہ نصیب ہو جائے, فرمایا کہ زبان سے کہنا تو الگ بات, کبھی دل میں بھی گمان نہ کرنا کہ یہ لوگ مرے ہوئے ہیں, یہ زندہ جاوید ہیں اور انہیں اللہ کے حضور رزق مل رہا ہے. اور یہ خوشخبری دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ابھی شہید نہیں ہوئے کہ میاں آ جاؤ, یہی کامیابی کا راستہ ہے. اور اس میں آتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد کسی کا جی نہیں چاہتا کہ پلٹ کے دنیا میں آئے, ہاں شہید کا جی چاہتا ہے کہ شہادت کی وجہ سے جو اعزاز و اکرام اس کو ملا وہ پھر سے دنیا میں چلا جائے اور پھر شہید ہو کے آئے. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید ہو جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید ہو جاؤں. فرمایا کہ ان کے بارے میں کبھی گمان بھی نہ کرنا کہ یہ مر گئے یا مرتا ہے. سورہ آل عمران کا آخری رکوع بہت حسین ادب پارا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب, رات دن کے آنے جانے میں, آسمان زمین کی تخلیق میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے, اولو الالباب کے لیے. یہ عقل والے کون ہیں اور عقل کیسے آتی ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. یہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں, کھڑے ہوئے بھی, بیٹھے ہوئے بھی, لیٹے ہوئے, ہر حال میں, اور سوچتے رہتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں. اور جب غور و فکر کرتے ہیں تو اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ بھائی یہ ساری کائنات بے مقصد نہیں بنائی گئی, یہ ایک بہت بڑا نظام ہے, بہت بڑا منصوبہ ہے, ایک بہت بڑی خیر ہے, اور اس منصوبے کا ایک حصہ ہم بھی ہیں. اے اللہ, ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی جو ہے تیرے منصوبے, تیری مرضی, تیرے نظام کے خلاف چلنے لگ, ایسا نہ ہو. اے اللہ, ہم تیرے کو ورکر بن کے چلیں, ہم تیرے منصوبے کو پورا کرنے میں تیرے ساتھ چلیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے منصوبے سے ٹکرا جائیں اور دوزخ کا ایندھن بن جائیں. سبحانک تو پاک ہے, ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. ایسا نہ ہو کہ ہم زندگی کا ایسا رخ اختیار کر لیں, وہ مقصد اپنا لیں جو تیرے مقصد سے ٹکرا جائے. مجھے نذیر اکبر آبادی نے کہا کہ جس کام کو جہان میں آیا تھا تو نذیر, خانہ خراب, تجھ سے وہی کام رہ گیا, کہیں ایسا نہ ہو. فقنا عذاب النار, اے اللہ ہمیں اپنی آگ کے عذاب سے بچا اور اس مقصد کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے جس کے تحت تو نے آسمان زمین یہ پوری کائنات بنائی اور اس کا ایک خوبصورت حصہ ہمیں بھی بنایا. اور آخر میں کامیابی کا ایک گر بتا دیا, یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے اہل ایمان, پہلی شرط تو ایمان ہوگی, اصبروا ثابت قدم ہو جاؤ, صابروا ایک دوسرے کو ثابت قدمی کی ٹریننگ دو سکھاؤ, ورابطوا ایک دوسرے سے مربوط ہو جاؤ, رباط قائم کر دو, واتقوا اللہ اور سب مل کے متقی بن جاؤ, اللہ کے تقوی اختیار کرو, لعلکم تفلحون, امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. یہ کامیابی کے گر بتا دیے, ایمان, صبر و استقامت, آپس میں ایک دوسرے کو صبر و استقامت کی تعلیم دینا, آپس میں جڑ کے رہنا, فرقے فرقے نہیں بننا, اور مل کے اللہ کا تقوی اختیار کرنا, کامیابی. عزیزان گرامی, اس کے بعد سورہ النساء شروع ہوتی ہے اور سورہ النساء کی جو پہلی پہلی آیت ہے وہ دل دہلا دیتی ہے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. اے لوگو, اپنے پروردگار کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اس کا جوڑا بنایا اور پھر ان دونوں سے بہت بڑی تعداد میں مرد اور عورت پیدا کر کے انہیں زمین پہ پھیلا دیا. اور اے لوگو, اللہ کے نام کی لاج اور شرم رکھو جس کا نام لے کے تم ایک دوسروں سے رشتہ مانگتے ہو اور نکاح کے بندھن میں بندھ جاتے ہو, نامحرم ہوتے ہو, اللہ کا نام درمیان میں آتا ہے, محرم بن جاتے ہو, میاں بیوی بن جاتے ہو, اللہ کا نام لے کے رشتے گانٹھتے ہو, نکاح کرتے ہو, بندھن باندھتے ہو, اور اس اللہ کے نام کی شرم رکھنا, لاج رکھنا, وفا کرنا, پیار و محبت کرنا. ایسا نہ ہو کہ اللہ کا نام لے کے بندھن باندھو اور پھر جفاکاری کرو, بے تہذیبی کرو, بے مروتی اور بد لحاظی کرو اور ظلم کرو. اللہ کا نام لے کے ایسا کرو گے, فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا, یاد رکھنا اللہ تمہارا رقیب بن کے رہے گا. یہ رقیب کی صفت یہیں پہ آئی ہے کہ جب نکاح کے بندھن میں تم بندھ جاتے ہو تو اللہ تمہارا رقیب بن جائے, نگران بن جائے, تمہارے دیوں پلات کی کھوج لگاتا ہے اور آپس کے تمہارے کو برداشت نہیں کرتا ہے. اس کے بعد
انوار القرآن آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں؟
الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان گرامی، السلام علیکم. آج ہم قرآن مجید کے پانچویں پارے والمحسنات کا خلاصہ بیان کریں گے. اس میں لین دین میں درستی اور کبائر سے بچنے کی تاکید ہے. میں نے عرض کیا کہ لین دین کی درستگی، معاملات کی صفائی، یہ دین کا مقصد ہے، اور کبائر، کبیرہ گناہ، ان سے بچنا مومن کی شان ہے. کبیرہ گناہ وہ ہیں جن میں ایک تو حد نافذ ہوتی ہو، یا ان پہ اللہ کی طرف سے لعنت عائد ہوتی ہو، یا جہنم کی وعید ہو. یہاں ایک اہم بات جو کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ لیس الکبیرہ بالاستغفار ولیست الصغیرہ بالاصرار. اگر کوئی کبیرہ گناہ کیا جائے اور معافی بھی اللہ سے مانگ لی جائے تو وہ کبیرہ نہیں رہتا، اور کوئی صغیرہ گناہ کیا جائے، چھوٹا لیکن اس میں اصرار ہو جائے اور وہ عادت بن جائے، تو وہ صغیرہ نہیں رہتا بلکہ وہ کبیرہ بن جاتا ہے. اور اس سلسلے میں ایک بزرگ کا قول مجھے بہت پسند آیا کہ صغیرہ اور کبیرہ کے چکر میں کیا پڑتے ہو، یہ مت دیکھو کہ کیسی نافرمانی کی ہے، چھوٹی نافرمانی کی ہے یا بڑی نافرمانی کی ہے، یہ دیکھو نافرمانی کس کی ہے. بس اتنی سی بات اگر ذہن میں آ جائے تو کوئی صغیرہ نہیں رہتا، کوئی کبیرہ نہیں رہتا. عزیزان گرامی، گھریلو معاملات میں ایک بہت اہم بات کہی گئی. ہمارے ہاں ایک بہت مشکل ہے کہ ہم طلاق کو بطور ایک لیوریج کے استعمال کرتے ہیں. ذرا سا غصہ آ گیا تو بیوی سے کہا میں تمہیں طلاق دے دوں گا، اور دے بھی ڈالی، اور پھر ایک نے اکٹھی تینوں فائر کر دیے. جائز نہیں. آداب بتائے گئے کہ دیکھیں اس کا طریقہ ہے، شکوہ ہوا ہے بیوی کو میاں سے، میاں کو بیوی سے، آپس میں باہمی رضامندی سے اس کو سارٹ آؤٹ کریں، ایک دوسرے کو سمجھائیں پیار سے، محبت سے، ڈانٹ ڈپٹ سے، اور بات نہیں بن رہی ہے تو خاوند سے کہا کہ میاں بیوی سے کچھ روٹ کے دیکھ لو، علیحدہ ہو کے دیکھ لو، کچھ تنبیہ کے طریقے اختیار کر لو، کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو پھر حکما من اہلہ و حکما من اہلہا. ایک بزرگ حکم خاوند کی طرف سے، خاندان کی طرف سے، ایک بزرگ بیوی کے خاندان کی طرف سے، ان دونوں کو بٹھاؤ، وہ معاملے کو سارٹ آؤٹ کریں. اور اگر یہ حکم دونوں مل کے اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ہاں بھائی طلاق ہی ہونی چاہیے، مصلحت اسی میں ہے کہ سیپریشن ہو جائے، تو پھر سیپریشن ہو. اور اس کی شکل بھی سیدھی سادی ہے کہ میاں ایک رجعی طلاق دے دو، عدت گزر جانے دو، عدت کے دوران اگر تم نے رجوع نہیں کیا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی، سیپریشن ہو جائے گی. کیا ضرورت ہے دوسری طلاق دینے کی، تیسری طلاق دینے کی؟ اس کو حضور نے اسے منع فرمایا کہ کبھی تمہارا جی دوبارہ نکاح کرنے کو چاہے تو کوئی اس میں رکاوٹ نہ بنے. اب ایک بہت اہم بات آ رہی ہے، اس پہ ہم ذرا دھیان دیں. فما لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. دیکھو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تم نشے کے عالم میں ہو. اور اس کی آگے مصلحت بیان فرمائی، حتى تعلموا، تمہیں اس بات کا علم تو ہو، ما تقولون، تم کہہ کیا رہے ہو. اب نشہ تو اس زمانے میں حرام تھا نہیں، نشے سے تو روکا نہیں، لیکن نشے کے عالم میں نماز سے روک دیا. اس لیے کہ نشے کے عالم میں تم سمجھ نہیں پاتے ہو، اور جو نماز پڑھتے ہو، جو منہ سے کہتے ہو، تمہیں ہوش نہیں ہوتا کہ تم کہہ کیا رہے ہو. عزیزان گرامی، اگر اس وجہ سے نماز سے ہی روک دیا کہ چونکہ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی اور تم سمجھ کے نہیں پڑھ رہے ہو اس لیے تم نماز کے قریب نہ جاؤ، تو اس کا ایک مفہوم یہ بھی تو نکالا جا سکتا ہے کہ میاں نماز سمجھ کے پڑھا کرو. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ لَكَ مِن صَلَاتِكَ مَا عَقِلْتَ مِنْهَا، تمہاری نماز میں صرف اتنا ہی حصہ ہے جو تم نے سمجھ کے دھیان سے پڑھا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے ایک ایک لفظ پہ غور و فکر کرنا چاہیے. انگریزی میں کہا جائے تو یوں کہیں گے وی شوڈ مین واٹ وی سے، جو ہم کہیں اس کا ہمیں پتہ تو ہو کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں اور وہ کہنے میں ہم سنجیدہ ہوں اور کہتے ہوئے وہ بات ہم دل سے کہیں. تو یہ اس وقت کہا گیا جبکہ ابھی شراب کی اور نشے کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، لیکن بعد میں تو شراب کو مطلقاً حرام قرار دے دیا گیا. اس کے بعد دو اور باتوں کا حکم ہے. فرمایا یہ یہود کا طریقہ ہے کہ وہ الفاظ کی ایسی بناوٹ اور ایسی وہ اس میں ہیر پھیر کرتے ہیں جس سے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا چاہتے ہیں. دیکھو تم نیک نیتی سے بھی وہ الفاظ استعمال نہ کرو، راعنا کی بجائے تم انظرنا کہا کرو. یعنی وہ الفاظ یا وہ طرز گفتگو جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ذرا سا بھی پہلو نکل سکتا ہو اس سے بھی ہٹ جاؤ. اس لیے کہ ہاں نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید جا، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ کسی قسم کی کوئی رو رعایت نہیں کی جا سکتی. دوسری بات یہ فرمائی کہ دیکھو شرک کے قریب نہ جانا. دو باتوں میں پختگی، ایک آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا حکم دے دیا، اور دوسرا یہ کہ توحید میں بھی پختہ رہنے کا حکم دے دیا. اور فرمایا کہ شرک ناقابل معافی گناہ ہے، یہ ہم طے ہے کہ ہم شرک ہرگز ہرگز معاف نہیں کریں گے. اور آگے چل کے فرمایا کہ دیکھو اپنے پاک باز ہونے کے دعوے نہ کیا کرو، یا یور ہولینس بننے کی کوشش، حضرت صاحب اور صاحب جبہ و دستار بننے کی کوشش نہ کیا کرو. یہ اللہ کی شان ہے اور اللہ کا فیصلہ ہے، جس کو وہ چاہے تزکیہ عطا فرما دے، جس کو چاہے وہ مزکہ و مطہر بنا دے، تمہیں دعوے کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا. آگے چل کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اللہ کی قسم، تیرے پروردگار کی قسم، اس وقت تک یہ لوگ صاحب ایمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تمام معاملات میں آپ کو حکم اور ثالث تسلیم نہ کر لیں اور دل سے تسلیم نہ کر لیں. اور پھر وہ تسلیم کرنے کے بعد اپنے دل میں کسی قسم کا غبار بھی، کسی قسم کا شکوہ بھی نہ لائیں، پھر تو ایمان ہے ورنہ نہیں. ایک موضوع جس پہ کہ اس بارے میں خاصی تاکید کی گئی وہ ہے قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنے کا. ہمارے ہاں ایک غلط فہمی پھیل گئی، وہ یہ کہ قرآن مجید کو پڑھے جائیں اور زندگی بھر اس کو کہیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور فرمایا کہ تلاوت کرنے پہ ایک حرف پہ دس نہیں کیا دوسرے حرف پہ، بھائی تلاوت کا خود مفہوم کیا ہے؟ اور تلاوت کا ہم ترجمہ انگریزی میں کر دیتے ہیں ریسیٹیشن. تلاوت ریسیٹیشن ریسیٹیشن نہیں ہے. تلاوت کے معنی پیچھے پیچھے آنے کے ہیں، پیروی کرنے کے ہیں، سمجھنے کے ہیں، فالو کرنے کے ہیں. خو خود لفظ تلاوت کے اندر سمجھنے کا مفہوم موجود ہے. اور صحابہ کی شان سے یہ بات بالکل بعید تھی کہ قرآن مجید پڑھیں اور سمجھے نہیں. سمجھیں گے نہیں تو اس پہ عمل کیسے کریں گے؟ اور اس پہ تو کھلی کھلی احادیث موجود ہیں. ابو داؤد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یا ابا ذر لئن تغدو تتعلم آیت من القرآن خیر لک من ان تسلی مئۃ رکعۃ. اے ابو ذر، اگر تو صبح صبح اٹھ کے قرآن کی ایک آیت سیکھ لے، سمجھ کے پڑھ لے، تو یہ تیرے لیے اس بات سے بہتر ہے کہ تو 100 رکعت نماز نفل پڑھے. عزیزان گرامی، دھیان دیجئے اس بات پہ کہ ایک رکعت نماز پڑھنے کے لیے سورہ فاتحہ چاہیے، بغیر رکعت نہیں ہوگی. 7 آیتیں یہ ہیں، کم از کم 3 آیتیں اور چاہیے تلاوت، اس کے بغیر رکعت نہیں ہوگی. پھر اس کے ساتھ رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، تسبیح بھی، تحلیل بھی، تکبیر بھی، درود بھی، دعا بھی، سلام بھی. فرمایا کہ 100 رکعتیں جن میں کم از کم 1000 آیات کی تلاوت ہو، ان سب کے مقابلے میں ایک آیت کو سمجھ کے پڑھ لینا افضل ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارا ذوق یہ تھا، اور اس ذوق میں ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈالا تھا کہ ایک قرآن کی چھوٹی سے چھوٹی سورت، مثلا سورت والعصر، سمجھ کے پڑھنا ہمارے نزدیک پورے قرآن مجید کو بغیر سمجھے پڑھنے سے افضل قرار دیا جاتا تھا. عزیزان کرامی، جب تک کہ ہم یہ ذوق اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے، فہم قرآن کا، اس وقت تک بات نہیں بنے گی. اب دیکھیں نا آیت کیا ہے، قد جاءکم بصائر من ربکم، دیکھو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے آنکھیں کھول دینے والی بصیرتیں، آنکھیں کھول دینے والے حقائق نازل ہو چکے ہیں. فمن اب سارا، جس نے آنکھیں کھول کے پڑھا، فلی نفسی، اس میں اس کا اپنا بھلا ہے. ومن حامی فالے، اور جو جس نے اندھا ہو کے پڑھا، اس کا وبال اس پہ. استاد کب کہا کرتا ہے اپنے طالب علم کو کہ میاں آنکھیں کھول کے پڑھو؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ سمجھ کے پڑھو، دھیان سے پڑھو، غور و فکر سے پڑھو. تو قرآن مجید کو فرمائے ہم نے اس لیے نازل کیا ہے کہ تم غور و فکر سے، دھیان سے پڑھو، اندھے ہو کے نہ پڑھو. افلا یتدبرون القرآن، قرآن تدبر سے نہیں پڑھتے، قرآن میں غور و فکر و تدبر نہیں کرتے. ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پہ قفل پڑے ہوئے ہیں؟ یہ سب باتیں قرآن مجید میں ایک جگہ پہ نہیں، 20 جگہ پہ کہی گئی. میں کتاب، یہ کتاب ہے، انزلناہ الیک، ہم نے آپ کی طرف نازل کر دی ہے، مبارکن، بہت برکت والی ہے. کیوں نازل کی؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر سے کام لیں. ولیتذکر اولو الالباب، اور عقل والے نصیحت حاصل کریں، اس پہ عمل کریں. تو یہاں اس موضوع مضمون کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا گیا. ایک اہم بات کہہ دی گئی، وہ یہ ہے کہ دیکھو میاں، امن کی حالت ہو یا جنگ کی حالت ہو، جب تمہیں کوئی خبر ملے تو اس خبر کو آگے اچھال نہ دیا کرو، خبر کو متعلق آدمیوں کی طرف مبذول کر دیا کرو، منتقل کر دیا کرو. اگر کوئی خبر ایسی حساس ہے جس کا پھیلانا ضروری نہیں ہے تو اس خبر کو نہ پھیلایا جائے، کوئی گنجائش نہیں. فرمایا کہ جب کبھی امن یا جنگ کی کوئی خبر سننے میں آئے تو اسے عوام میں ہرگز مت پھیلاؤ، اس کو ذمہ دار لوگوں تک پہنچاؤ، وہ فیصلہ کریں گے کہ اس خبر کو آگے پھیلانا ہے یا نہیں پھیلانا. اس میں ذکر کی بات بہت خوبصورتی سے بیان ہوئی. ہمارے ایک تصور یہ پایا جاتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا یہ ایک بس اچھا کام ہے، کر لیں تو کر لیں، ورنہ کوئی ایسی بات نہیں، ایسا نہیں ہے. فرمایا ذکر ہر حال میں کرنا چاہیے اور اس کو زندگی کا ایک شعار بنا لینا چاہیے. ایک بدو حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے کہ یا رسول اللہ ان الشرائع الاسلام قد کثرت علی اخبرنی بشیء اتشبث به، یا رسول اللہ یہ اسلام کے احکام تو مجھے بہت زیادہ لگتے ہیں، پھر تو عمل نہیں ہوگا. ایک چیز آپ مجھے بتا دیں، اس کو مضبوطی سے پکڑ لوں، دانتوں سے پکڑ لوں، اس پہ خوب عمل کروں. آپ میں لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، پر ایسا کر لو کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے. ایک وہم ہمیں یہ پایا جاتا ہے کہ یہ جو ہم نماز پڑھ لیتے ہیں تو نماز تو اللہ کا ذکر ہے اور ذکر کی بہترین شکل ہے، اور اس کے بعد اب ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عزیزان گرامی، اس آیت پہ غور فرمائیں، یہ آیت نمبر 104 ہے سورہ النساء کی. فرماتے ہیں کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، اذا قضیتم الصلاۃ فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبکم، جب تم نماز سے فارغ ہو چکو تو پھر کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہو. اور اسی لیے ایک جگہ یوں فرمایا ولذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا کام ہے. اللہ کو یاد رکھنا، اس کا دھیان رہنا، گفتگو کسی سے ہو تیرا دھیان رہتا ہے، ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے سلسلہ تکلم کا. اور جگر مراد آبادی نے کہا نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیرے فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے. تو یہ اللہ کے نام کا ذکر کرتے رہنا اور اس کو اپنی عادت بنا لینا، یہ بہت بڑی بات ہے. یہاں یہ بھی فرمایا کہ انصاف سے کام لو، اور کبھی اگر معاملہ آ جائے انصاف کرنے کا، فیصلہ کرنے کا، کہ ایک طرف مسلمان ہے ایک طرف غیر مسلم ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے دین کے تعصب میں تم غیر مسلمان کے خلاف فیصلہ کر دو اور مسلمان کے حق میں کر دو، ایسا.
انوار القرآن آپ کی خدمت میں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں؟
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسوله الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. عزیزان گرامی، السلام علیکم. آج ہم قرآن مجید کے ساتویں پارے وَإِذَا سَمِعُوا کا خلاصہ بیان کریں گے. عزیزان گرامی، پہلی آیت یہ بتاتی ہے کہ نصارہ میں کچھ حق پسند لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اور ایسے تھے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے انہوں نے اللہ کا کلام سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. معلوم ہوتا ہے کہ عیسائی دنیا میں ایسے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے، اور اگر ہم ان تک اللہ کا کلام پہنچائیں تو اسے قبول کریں گے. زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے. اس کے بعد آگے قسم توڑنے کا کفارہ بیان کیا، کوئی شخص قسم کھائے اس کو توڑ دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، جیسے عام کھانا کھلایا جاتا، اور یا 3 روزے رکھے. اس کے بعد شراب، جوا، پانسے، ان سب چیزوں کے حرام اور نجس ہونے کا فتویٰ دے دیا اور اس کی مصلحت بیان کی. اور مصلحت میں دو اہم باتیں خاص طور پہ شراب اور جوئے کے بارے میں بتائی. فرمایا کہ شراب اور جوئے کے ذریعے شیطان تمہارے درمیان عداوت پھیلاتا ہے، دشمنی. نمبر دو، اس کے ذریعے سے شیطان تمہیں نماز اور اللہ کے ذکر سے محروم کر دیتا ہے. یعنی شراب اور جوئے کا یہ نتیجہ ہے کہ ایک طرف سے انسان کے ساتھ ہمارا تعلق ٹوٹ گیا، دشمنی ہو گئی، دوسری طرف سے رحمان سے ہمارا تعلق ٹوٹ گیا کہ نہ نماز کے رہے نہ ذکر کے رہے. تو ظاہر ہے کہ اس سے بڑا اور گناہ کیا ہوگا کہ اللہ سے بھی تعلق ٹوٹ گیا اور انسان سے بھی تعلق بگڑ گیا. اس کے بعد اللہ تعالی نے شعائر اللہ کی تعظیم کا حکم دیا. شعائر شعیرہ کی جمع ہے، شعیرہ محسوس علامت کو کہتے ہیں. اللہ تعالی کی ذات محسوس نہیں کی جا سکتی، لیکن اللہ تعالی نے کچھ چیزیں، کچھ اشیاء ایسی ہمیں عطا فرمائی ہیں جن کے ذریعے سے اللہ کی ذات کا ہم ادراک اور احساس کر سکتے ہیں. ایسی چیزوں کو شاعر اللہ کہتے ہیں. کلام پاک شاعر اللہ میں سے، کعبہ، نبی کی ذات، نبی کے وارثین انبیاء، دینی کتابیں، یہ سب شاعر اللہ ہیں. حد یہ کہ یہاں فرماتے ہیں کہ والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، یہ جو قربانی کے اونٹ ہیں جنہیں تم ہانک کے لے جاتے ہو مینا میں حج کے موقع پہ قربان کرنے کے لیے اللہ کے نام پہ، چونکہ اللہ کے نام سے اب یہ مخصوص ہو گئے تو اب یہ شاعر اللہ میں سے ہیں، اب انہیں عزت سے لے کے جاؤ. عزیزان گرامی، میں آپ سے، ہاں، کالج اور یونیورسٹی کے طلبا سے ایک سوال کرتا ہوں. اگر اللہ ہمیں اپنی کتاب میں قربانی کے جانوروں کی، اونٹوں کی تعظیم کا حکم دے رہا ہے، تو ان شاعر اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے جنہیں ہم اساتذہ کہتے ہیں، جنہیں علماء کہتے ہیں، دانشور کہتے ہیں، ان عمارتوں کے بارے میں جہاں قرآن و حدیث کی کتابیں سجی ہوئی ہیں، وہ کلاس روم جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، قرآن و حدیث پڑھائی جاتی ہے، جی وہ لیبورٹریز جہاں اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے آپ سائنس پڑھتے ہیں، کیا یہ شاعر اللہ میں سے نہیں ہے؟ کیا ان کے احترام اور تعظیم کا اللہ حکم نہیں دے رہا ہے؟ آگے چل کے فرماتے ہیں کہ انسان کی گمراہی کے بہت سے اسباب ہیں، لیکن سب سے عام سبب تین ہیں. ایک تو یہ کہ کوئی برائی پھیلی ہوئی ہو اور بہت زیادہ لوگ اسے کر رہے ہوں تو ہماری نظر میں وہ برائی نہیں رہتی کہ یار سب لوگ کر تو رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، ناپاک چیزیں پاک چیزوں کے برابر نہیں، خواہ ان کی زیادتی اور اکثریت تمہیں اچھی لگے. تو گمراہی کا ایک سبب اکثریت ہے، اکثریت حق اور باطل کا معیار نہیں ہوا کرتی، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم اکثر لوگوں کی روش اختیار کرو گے تو بہک جاؤ گے. تو اکثریت گمراہی کا ایک سبب ہے. دوسری، عزو قرآن کہہ رہا ہوں، دوسری بات تقلید آبا. کبھی ہم جو اپنے باپ دادا سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اب ہم تو اسی پر چلیں گے. زمیں جنبت نہ جنبت گل محمد، یہ ایک جمود کی کیفیت ہوتی ہے، دماغ کی کھڑکیاں بند کرنے کی کیفیت، مزید کچھ سوچنے کو تیار نہیں. یہاں تمہارے باپ دادا بھی اگر تم جیسے ہی ہوں، وہ بھی جمود کا شکار ہوں، تو پھر کیا کرو گے؟ تیسرا سبب گمراہی کا، فرماتے ہیں وہ اپنے آپ سے فارغ ہو کے دوسروں پہ تنقید میں لگ جانا. میں کہ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. میاں دوسرے برائی کرتے ہیں کرتے رہیں، تم اگر خود ہدایت پہ ہو تو دوسروں کی برائی تمہیں نقصان نہیں پہنچا پائے گی. تو برائی سے روکو، تبلیغ کرو، لیکن دوسروں کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جانا اور اپنے آپ سے فارغ ہو جانا، دنیا میں سب سے آسان کام تنقید کرنا ہے. جس پہ چاہو تنقید کر دو، اللہ میاں پہ کر دو، فرمایا غیر ضروری تنقید اور اپنے آپ سے فارغ ہو جانا. فرمایا یہ تین گمراہی کے اسباب بیان کیے اور فرمایا اس میں احتیاط کی ضرورت ہے. آگے چل کے فرماتے ہیں کہ یہ زندگی انما الحیات الدنیا لہو و لعب، یہ دنیا کی زندگی ایک تماشا ہے، ایک طویل دورانیے کا کھیل ہے. کھیل ہے طویل دورانیے کا، اور جب یہ ڈرامہ ختم ہوگا تو سب لوگ اسی لباس میں واپس چلے جائیں گے جس لباس میں آئے تھے. موت کے ایک جھٹکے میں سب برابر ہو جاتے ہیں، ایک کفن میں سب کی چھٹی ہو گئی. کوئی جاگیردار ہے تو اس کی جاگیر ختم، کوئی صاحب اقتدار ہے تو اقتدار سے چھٹی، ڈرامہ ختم ہو گیا. یہ لہو ہے اور لاہب ہے. اصل حقیقت جو ہے، مجھے ایک شاہ صاحب کا جملہ بہت پسند آیا. ہم جنت البقیع کے پاس کھڑے ہوئے تھے، میں نے اسے پوچھا آپ کا گھر کہاں ہے؟ اس نے کہا عارضی گھر تو یار یہ فلیٹ ہے میرا، اور مستقل گھر جو ہے وہ ہے، وہ قبر کی طرف اشارہ کر دیا. وہ گھر ہے جس کی طرف کبھی دھیان نہیں جاتا. آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لوٹا راہ میں یا ہر سفری کا. اور فرماتے ہیں کہ جب ہم اس دنیا میں کسی قوم پہ عذاب نازل کرتے ہیں تو ہمارا موڈس آپرینڈی یہ ہوتا ہے، طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم پیٹ بھرے لوگوں کو ذرا مہلت دے دیتے ہیں. یہ پیٹ بھرے لوگ بہت غیر سنجیدہ ہنسوڑے قسم کے، جو زندگی کے کسی معاملے کو بھی سنجیدگی سے سوچنے سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے، وہاں ہم ان کو ذرا سی ڈھیل دے دیتے ہیں، یہ کھل کھیلتے ہیں، اور پھر ہم اچانک اپنی گرفت کا ہاتھ ان پہ ڈال دیتے ہیں اور اللہ کا عذاب اچانک آ جاتا ہے. آگے چل کے فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے عذاب کی تین شکلیں ہوتی ہیں، میں آسمان سے بھی عذاب نازل کر دیتا ہوں، میں زمین کے نیچے سے بھی عذاب لے آتا ہوں، اور کبھی کبھی میں یوں کر دیتا ہوں کہ میں تمہیں مختلف ٹکڑے ٹکڑے فرقے فرقے بنا دیتا ہوں، پھر آپس میں لڑا دیتا ہوں. یہ بھی میرے عذاب کی کیفیت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک جو موحدانہ کوشش تھی، سورج تارے کو دیکھا، چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، اور لوگوں کہا کہ ہاں 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 یہ بھی تو ہو سکتا ہے میرا معبود، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، ہاں یہ بڑا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے. اور پھر کہا انی لا احب الافلین، یہ سب ڈوب جانے والے ہیں، میں ڈوب جانے والوں کی عبادت نہیں کیا کرتا. یہ ایک ڈیمونسٹریشن تھی، ایک منطقی تسلسل تھا، ایک فکری طریقہ تھا، پروسیس تھا، جو انہوں نے انتہائی فطری انداز میں لوگوں کے سامنے بیان کر دیا. اور قرآن اس کو حجت کہتے ہیں، تلک حجت نہ آتے نا، ہم نے ایک حجت ہے جو ہم نے ابراہیم کو عطا کی. اور آخرکار وہ کہتے کیا ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ سیدھا اس ذات گرامی کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اس کی طرف میں یکسو ہو گیا ہوں، اور اس یکسوئی میں میں کسی اور کی ملاوٹ کرنے والا نہیں ہوں۔ یہ ہے توحید۔ اور جناب والا، حضرت ابراہیم کی یکسوئی کا عالم یہ تھا کہ جب انہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو حضرت جبریل آ گئے اور کہنے لگے، جناب کوئی ضرورت ہو، کوئی ہمارا خدمت ہو ہمارے لائق تو بتا دیجئے۔
یہ آگ کا علاؤ ہے، چند ہی لمحوں بعد بٹن دبایا جائے گا اور آگ کے علاؤ میں ان کو گرا دیا جائے گا۔ کہہ سکتے تھے کہ جبریل اس آگ کو بجھاؤ۔
فرماتے ہیں ضرورت تو ہے، اما الیک فلا، بس تم سے کوئی ضرورت نہیں ہے، جن سے ضرورت ہے وہ سائیں دیکھ رہا ہے، آنے دو اسے جس کے لیے چاک کیا ہے، ناسح سے گریباں کو سلانے کے نہیں ہم، اب یہاں تم درمیان سے ہٹو، ہم تو اس وقت اس کے ساتھ ون ٹو ون ہو رہے ہیں، مولوی جبریل تو درمیان میں کہاں سے آ گیا۔ تو یہ یکسوئی تھی، حنیفن، میں یکسو ہو گیا ہوں۔ اور عزیزان گرامی، آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ اصل ہدایت یہی یکسوئی ہے، یہی توحید، یہی اخلاص ہے جس پہ حضرت ابراہیم قائم تھے، یہی راستہ تمام انبیاء اور تمام رسول کا تھا، اور اسی راستے پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو چلا دیا ہے۔ فرمایا یہ اللہ تعالی کی قدرت ہے اور اس کی شان ہے کہ وہ گٹھلی کو پھاڑ کے اس میں سے کونپل نکالتا ہے۔ سورہ واقعہ میں کہتے ہیں کہ افرائی تم ما تحرفون، تم نے کبھی دیکھا جو تم کاشت کرتے ہو، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اس کو اگانے والے تم ہو یا ہم؟ بھئی کاشت تو تم نے کر دیا، زمین پہ تم نے ہل چلا کے زمین کو نرم کر کے اس میں کھاد ڈال کے بیج ڈال دیا، پانی ڈال دیا، اب اس کے بعد تو بیچارہ کسان کہتے ہیں یا اللہ میں تو یہی کچھ کر سکتا تھا، اب آگے اس بیج میں سے کونپل پھونٹ کے اس میں سے پودے نکلیں، اچھی فصل ہو، یہ تو سارا اس کا کام ہے۔
اس کا کام ہے کہ ایک بیج پہ وہ دیکھو کس کس کی محنت کرواتا ہے، اس ایک بیج پہ زمین کی قوت نمو کام کرتی ہے، گیسز، آکسیجن، نائٹروجن، پتنی کیا کیا گیسز، فضا، ہوا کام کرتی ہے، پانی آتا ہے وہ زمین کو نرم کرتا ہے، اس کو پھاڑتا ہے، دور سمندر سے ہوائیں، بخارات اٹھتے ہیں، بادل بنتے ہیں، بادل برستے ہیں، بجلی کی کڑک ہوتی ہے، بجلی کی کڑک میں نائٹروجن مل جاتی ہے، نائٹریٹ، کھاد ملا، پانی بن کے آ جاتا ہے، اور کروڑوں میل دور سورج کی توانائی اور گرمی آتی ہے۔ میاں درجنوں اسباب اور عوامل اور درجنوں طاقتیں قریب سے، دور سے، ہزاروں میل، لاکھوں میل دور سے آتی ہیں اور اس ایک بیج پہ کام کرتی ہیں، تو اس بیج میں سے کونپل پھوٹتی ہے۔ پوچھتے ہیں کہ یہ کونپل تم نے اگائی ہے یا میں نے اگائی ہے؟ لگتا ہے کہ کسی ایسی ذات نے یہ کونپل اگائی ہے جس کے قبضہ قدرت میں سورج کی گرمی اور توانائی بھی ہے، سمندر بھی ہے، ہوائیں بھی ہیں، بادل بھی ہیں، برکھا بھی ہے، بجلی کی کڑک بھی ہے، ہوائیں اور فضا اور گیسز بھی ہیں، زمین کی قوت نمو بھی ہے، پانی بھی ہے اور بیج بھی ہے۔ وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں، جس کے انتظام اور تدبیر میں یہ سب چیزیں ہیں، اس نے اس کونپل کو اگایا. وہ جو علامہ نے کہا کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون. فرمایا تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ کاشت تم کرتے ہو، اگاتے ہم ہیں. اور فرمایا کہ وہ تمہارے لیے طرح طرح کے رزق، سبزیاں، پھل اور اناج اگاتا ہے. اور عزیزان گرامی، یہاں ایک بات کہی گئی کہ دیکھو، تم مشرکین کے معبودان باطل کو برا بھلا نہ کہو. کن کو برا نہ کہو؟ بتوں کو برا نہ کہو، معبودان باطل کو برا نہ کہو کہ وہ ضد میں آ کے تمہارے اللہ کو، سچے خدا کو گالیاں نہ دے. یہاں سے معلوم ہوا کہ کسی کو بھی برا کہنے کی ہمارے ہاں کوئی گنجائش نہیں. اگر معبودان باطل کو ہم برا نہیں کہہ سکتے تو کسی کو بھی برا نہیں کہہ سکتے. اور آخر برا کہنا کیا ضروری ہے میاں؟ اگر سیدھی، سچی، نرم، میٹھی اور پیاری بات سے کام چل سکتا ہے تو آخر کسی کو برا کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ.